بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب المراقبة. یہ ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب المراقبہ، مراقبہ کے معنی نگرانی کرنے کے آتے ہیں. جیسے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں احکام اور مسائل کی جانب توجہ نہیں فرما رہے، بلکہ ان کا مقصد اس کتاب میں انسان کے اخلاق کی اور ظاہری اعمال کی اصلاح ہے، اور زیادہ توجہ وہ دے رہے ہیں اخلاق پہ اور باطنی اعمال پہ. شروع میں باب قائم فرمایا اخلاص کے، دل میں انسان کے اندر اخلاص ہو، پھر اس کے علاوہ جو ابواب ہیں وہ سب یہی بتا رہے ہیں. مسائل، اختلافی مسائل وغیرہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. یہاں پر بھی یہ باب قائم فرمایا باب المراقبہ، مراقبہ کے معنی نگرانی کرنے کے ہیں. مقصد اس باب سے یہ ہے کہ انسان یہ اپنے دل کی بری باتوں سے، برے خیالات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، نگرانی کرتا رہے، ایک معنی. اور نگرانی کرنا یعنی دھیان رکھنا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دھیان اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہوں، یہ مراقبہ ہے. عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو میں، تو بہت سے لوگ یہ لفظ مراقبہ استعمال کرتے ہیں جب کوئی مشائخ کی جانب سے کوئی معمول بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کا مراقبہ کرو. مراقبہ یعنی وہی دھیان دینا کسی چیز پہ، خیال رکھنا، دھیان دینا کسی چیز پہ، نگرانی کرنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ الرقیب اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی مراقبہ سے، رقیب، الرقیب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نگرانی فرما رہے ہیں اور اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو، تمام کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر بندے کی ہر چیز، تمام مخلوق کی ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں جو پتے گرتے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے، اللہ کے علم میں ہیں. زمین کے اندر جو مخلوقات، کیڑے مکوڑے، حشرات وغیرہ رہتے ہیں، سب اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت ہی سے ان میں جو کچھ ہے وہ ہے. الرقیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں اور انسان کے اعمال اور ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی کہا گیا قرآن کریم میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب وہی مراقبہ سے ماخوذ ہے، نگران فرشتے مقرر ہیں. تو بہرحال اس باب میں مقصد اس باب سے اور مراقبہ کے لفظ سے یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت انسان اللہ کی نظروں میں ہے. جتنا دھیان اس بات کا اپنے اندر انسان پیدا کر لے گا، ظاہر ہے کہ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ترقی کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ذریعہ، اور اعمال صالحہ اور نیک اعمال میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا. یہی اصل چیز ہے، یہ دھیان پیدا کر لیا جائے، اسی کو مراقبہ کہا گیا ہے. اس سے متعلق قرآنی آیات تو بہت ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، کہ اصل مقصد ان کا احادیث بیان کرنا ہے، اور احادیث بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن نمونے کے طور پر چند احادیث اور قرآنی آیات میں تو صرف چند ہی بیان فرما دیتے ہیں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. سورہ شعراء کی آیتیں ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ تقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والے لوگوں کے درمیان آپ کے آنے جانے کو بھی وہ دیکھتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نمازیوں کے درمیان ہوتا ہے، صحابہ ہیں جو کہ ساجدین اور نمازی ہیں، ان کے درمیان آپ کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا وعظ و نصیحت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو الذی یراک کے لفظ سے بتایا کہ دیکھو وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا یہی مراقبہ ہے۔ وقال تعالی، اور دوسری آیت ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، انسان اس بات کا دھیان رکھے، یہی مراقبہ ہے۔ وقال تعالی، تیسری آیت اللہ تعالی کے ارشاد ہے، ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی پر کوئی چیز، اللہ تعالی کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، نہ زمینوں میں کوئی چیز، نہ آسمانوں کی کوئی چیز، آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ تعالی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اور ہماری ہر چیز، ہماری ہر حالت، دل میں گزرنے والا خیال، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہی مراقبہ ہے، اس کا دھیان انسان پیدا کرے۔ وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار وہ تاک میں ہے۔ تاک میں ہونا کیا ہے؟ تاک میں ہونے کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی اس طرح نگرانی کرے کہ اس کی مکمل بہت دھیان سے اس کو دیکھتا رہے، جہاں اس نے غلطی کی اس کو فوراً سزا مل جائے۔ یا مثلاً اس کی بعض مثال دیتے ہیں کہ کوئی شکاری انتظار میں اس کو آوازیں آ رہی ہیں کہ ابھی یہاں سے کوئی جانور گزرنے والا ہے، آواز آ رہی ہے، اور تاک میں بالکل تیار ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ابھی سامنے سے کوئی شکار گزرا اور فوراً اس نے تیر چلایا یا بندوق چلائی، یہ ہے مرصاد۔ آیت کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندوں کو دیکھ رہا ہے، بندوں کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ دل کی حرکت اور دل کی حالت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت اور دل میں جن باتوں کو چھپاتے ہیں، دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اتنا اللہ جانتا ہے تو پھر اس کا دھیان ہمیں بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت سے واقف ہے، آنکھوں کی بد نظری سے اور آنکھیں جو غلط جگہ پڑ جاتی ہیں، جسے کوئی اور شاید نہ سمجھ سکے کہ اس نے غلط جگہ نظر ڈالی، اور دل کے خیال کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یہ دھیان انسان پیدا کرے اور اپنے دل کی حالتوں کو، دل کی سوچ کو اور آنکھوں کے عمل کو انسان درست کرے، یہ دھیان پیدا ہوگا تو یہ چیزیں درست ہوں گی، یہی مراقبہ ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، ممنوعی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں آیات تو بہت ہیں اور معلوم ہیں، مثال کے طور پر چند آیتیں پیش فرما دی۔ احادیث میں پہلی حدیث، یہ طویل حدیث ہے، جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے، کتب احادیث میں یہ حدیث بہت معروف ہے اور حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بہت کچھ سبق ہمیں سکھایا گیا ہے، پہلے بھی ویسے اگرچہ ریاض الصالحین میں یہ حدیث نہیں آئی، لیکن اس کے حوالے کہیں کہیں پہلے آتے رہے ہیں، اچھا ہے کہ اب سامنے حدیث بھی آ گئی۔ اس کی اہمیت ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے فارغ ہو گئے، حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا، حج کے موقع پر آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں دین مکمل کر چکا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی یہ آیت ہے، جس کو ہم بہت سرسری سمجھتے ہیں، قرآن کریم میں آیت ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. ایک یہودی نے یہی کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، ہماری تورات میں ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین مکمل ہو چکا ہے، پہلے والے جتنے ادیان تھے مکمل نہیں تھے اور یہ دین مکمل ہو چکا. اب دین کے مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری ایام آپ کے زندگی کے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور ایک اجنبی کی شکل میں تشریف لاتے ہیں. صحابہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے یہ، اور عجیب حالات ہیں جس سے صحابہ پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. آگے ہم اس کو پڑھیں گے کتاب ہی کے اندر کہ وہ کیا حالات تھے، لیکن اس سوال و جواب سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ بتایا گیا اور یہ سکھایا گیا کہ دیکھو یہ دین کا خلاصہ ہے. دین مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات مکمل ہو چکی، اب دین کا خلاصہ صحابہ کے سامنے ان سوال و جواب کے ذریعے پیش کیا گیا ہے. واما الاحادیث فالاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دوران کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک روز اچانک ہمارے سامنے ایک شخص ظاہر ہوا. طلع کا لفظ آتا ہے کہ نہیں اچانک کوئی آ جائے. جیسے میں نے بتایا کہ احکام مکمل ہو چکے ہیں، تو اخیر میں یہ سوال و جواب، یہ دین کا خلاصہ پیش کرنا تھا. اب ایک شخص ہمارے سامنے ظاہر ہوا، طلع علینا رجل، مرد ہے، اچانک سے آیا، شدید و بیاض الثیاب، کپڑے انتہائی سفید اور اس کے بال انتہائی سیاہ، نوجوان ہے، سیاہ بال ہیں. اگر وہ باہر طویل سفر سے آیا ہوتا تو بالوں پر بھی گرد و غبار کے آثار ہوتے اور کپڑے بھی میلے ہوتے جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا. تو اچانک سے اگر آ گیا ہے وہ سامنے تو یہیں کا ہونا چاہیے، اتنے صاف ستھرے لباس میں اگر آیا ہے، اتنے صاف ستھرے حالت میں آیا ہے. لیکن یہاں کا ہوتا تو کوئی نہ کوئی جانتا، یہ کوئی بھی جانتا نہیں اس کو. لا یرا علیہ اثر السفر، تو اتنے سفید کپڑے، صاف ستھرے، ایک تو یہ کہ یہ عجیب بات، اور انتہائی سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے آثار بھی ان پر نظر نہیں آ رہے تھے، تو یہ گویا کہ دور سے بھی نہیں آئے. ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے قریب کے بھی نہیں ہیں، تو نہ قریب کے ہیں نہ دور کے ہیں، ہیں کہاں کے، کون ہیں یہ. ہر ایک کو تعجب ہو رہا تھا کہ یہ عجیب ہے آنے والا شخص، آگے باتیں بھی بڑی عجیب ہیں. ہر ایک پوری طرح متوجہ ہو گیا کہ کیا ہے، کون ہے یہ. حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے. سب دیکھ رہے تھے تعجب کے ساتھ کہ ظاہراً یہ شخص تو بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، دیہاتی قسم کا آدمی تو ہے نہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. یہ بھی عجیب بات ہے، جو ظاہراً ایک طرح سے بے ادبی بھی نظر آ رہا تھا، لیکن ایک طرح سے اس کے بہت احتیاج پر بھی علامت ہے کہ اچھا بہت زیادہ ضرورت مند ہے، کہ اچھا مجھے بہت ضرورت ہے. اور جیسے دو گھٹنے ہو کر، دو زانو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت انتہائی عاجزانہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر وہ پہلی مرتبہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کیسے، اس لیے کہ پہلے کبھی آیا ہی نہیں. میں تو زندگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دور سے ساتھ ہیں، تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کر چکا تو پھر پہچانا بھی کیسے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں پر رکھیں جیسے دو زانو بیٹھتے ہیں اور تشہد کی حالت میں، اور پھر دونوں ہاتھ اپنے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں. بعضوں نے فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھیں، اپنے پیروں پر رکھنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر. وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور زیادہ صحابہ کو متوجہ کر رہا تھا یہ واقعہ کہ ہو کیا رہا ہے. اب سوال کیا ہوا، آ کر کہنے لگے وہ آنے والے شخص، وقال یا محمد، نام بھی جانتے ہیں یہ، صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی بلکہ نام سے جانتے ہیں. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد، اس لیے کہ اگر یہ پڑھے لکھے ہیں جیسا کہ ظاہر نظر آ رہا ہے سمجھدار ہیں، تو یا نبی اللہ کہنا چاہیے یا رسول اللہ کہنا چاہیے. دیہاتی ہیں تو دیہاتی ہونے کے کوئی آثار ان پر نظر نہیں آتے، اتنے باادب معلوم ہوتے ہیں، ظاہراً اتنے لباس صاف ستھرا اور ان کی ظاہر حیات بتا رہی ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ہے. اب نام لے کر یا محمد کہہ رہے ہیں، حالانکہ یا محمد کہنا تو منع ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ جب اللہ کے رسول کو پکارو تو ادب کے ساتھ پکارا کرو. صحابہ پوری طرح متوجہ ہو گئے کہ کیا خاص بات ہے. سوال تھا، پہلا سوال، اخبرنی عن الاسلام، اب مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دل میں ماننے کی جو باتیں ہوتی ہیں، عقائد، وہ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ظاہر میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے. تھوڑا سا جو فرق ہے دونوں میں، اسلام اور ایمان لازم ملزوم ہے. دل میں ایمان ہوگا تو ظاہر میں انسان عمل بھی کرے گا. نماز پڑھنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنا اسلام ہے، دل سے اللہ کو ایک ماننا ایمان ہے. تو دل میں انسان مانے گا تو زبان سے ادا کرے گا، ظاہری اعمال ادا کرے گا. دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، لیکن حقیقتاً دونوں میں فرق ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. عام بول چال میں یہ فرق عام طور پہ اس کا دھیان نہیں رکھا جاتا. ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے، دونوں باتیں. جب کسی کو مؤمن کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے، تو عام طور پہ دونوں ہی باتیں مراد لی جاتی ہیں، لیکن اصل میں دونوں میں فرق ہے. یہاں پر بھی اسی فرق کے لحاظ سے سوال کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام ہے آنے والے شخص، یہ سوال کر رہے ہیں، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے، چونکہ اسلام جیسے میں نے بتایا ظاہر سے، زبان سے، اعضاء سے کسی عمل کو کرنا، یہ اسلام. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے، گواہی زبان سے ادا کرنا، تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی سفر کے خرچ، سواری کا انتظام، کھانے پینے کا نظم، اور جب انسان جائے گا اور اس کے ذمے کسی کے اخراجات ہیں، بیوی بچے ہیں، ماتحت ہیں، ان کے اخراجات کا انتظام، یہ تمام چیزیں اگر انسان کے پاس موجود ہیں تو حج ادا کرنا فرض ہے. قال صدقتا، اب آنے والے شخص نے جب یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات جب بتائیں، تو آنے والے شخص نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. یہاں تک تو عمر رضی اللہ عنہ بھی خاموش رہ گئے تھے. اب وہ بھی فرماتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں ان پر بڑا تعجب ہوا کہ پہلی بات تو سوال کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے. اب سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو وہ فرماتے ہیں ہاں آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب ہے کہ معلوم ہے. تو سوال کرنے آئے ہیں، امتحان لینے آئے ہیں. عجبنا لہو، ہمیں تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں پھر تصدیق بھی کر رہے ہیں. سوال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معلوم نہیں ہے، تصدیق کا مطلب یہ کہ وہ جانتے ہیں، تو پھر سوال کیوں کر رہے ہیں؟ بہرحال اور تعجب ہوا. اور صحابہ متوجہ ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان, آنے والے شخص نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیے. قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. قال صدقت, وہی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس کا تعلق دل سے ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر, یعنی کن چیزوں پر ایمان لانا لازم. ایمان کی تعریف, ایمان کی حقیقت وہ سوال نہیں ہے, کن چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے. مؤمن کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر. فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ان میں سے بعضوں کا ہمیں بتایا گیا, جبرائیل میکائیل وغیرہ کا بتایا گیا, حاملین عرش کا ذکر ملتا ہے, کرامن کاتمین کا ذکر ملتا ہے, لیکن فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں, جس کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں. وَكُتُبِهِ, اور ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر, جن کتابوں کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے. تمام آسمانی کتابوں کو ہم صحیح مانتے ہیں, ہاں ان میں بعد میں تحریف ہو گئی, وہ تحریفات کو نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی, بالکل سچی کتاب تھی, بالکل برحق تھی, بعد میں لوگوں نے اس میں تحریف کر دی, تبدیلیاں آ گئیں, اصل کتاب ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہم مانتے ہیں کہ اصل تورات وہ بالکل صحیح تھی. انجیل کو ہم مانتے ہیں کہ وہ صحیح تھی, زبور کو مانتے ہیں کہ بالکل صحیح تھی. اس کے علاوہ بہت سے صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کو کئی صحیفے دیے گئے تھے, انبیاء علیہ السلام کو کسی کی کتاب, کسی کو الگ الگ صحیفے وغیرہ جو بھی دیے گئے تعلیمات, سب کو ہم مانتے ہیں, لیکن ہم ان کی تفصیلات نہیں جانتے کہ وہ کیا تھیں. ورسولی, تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, چاہے ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. بعضوں کا نام ورسولاً قد قصصناہم علیک من قبل, بعض رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرما دیا. ان میں سب سے زیادہ جن کا تذکرہ انبیاء, گزشتہ انبیاء میں جن کا کیا جاتا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے. تو ان انبیاء پر بھی جن کا تذکرہ قرآن میں آیا, زیادہ آیا کم آیا, اور ان انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں, ان سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. جن کا تذکرہ ہمارے سامنے نہیں آیا, اللہ ان کی تعداد کو جانتا ہے. بعض ضعیف روایتوں میں 124,000 کا عدد ملتا ہے, یقینی نہیں ہے, کوئی اس پر یقین نہ کرے, اس لیے کہ ضعیف روایت ہے. جتنے بھی اللہ کے انبیاء تھے, آمنا باللہ, ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں, اور تعلیمات ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ورسولی, یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے پیغمبروں, اس کے رسولوں پر, والیوم الآخری, آخرت کے دن پر. قیامت کو ماننا صرف زبان سے نہیں, دل سے ماننا ضروری ہے. ہر چیز کا حساب دینا ہے, ہر چیز اللہ کے سامنے پیش ہوگی, یہی مراقبہ. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر چیز کا آگے حساب دینا ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, تو ایمان لائے تقدیر پر, تقدیر پر ایمان لانا, چاہے وہ اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو. ہمارے اعتبار سے کسی کے یہاں کوئی مصیبت کا آ جانا, بیماری کا آ جانا, ہمارے لحاظ سے تو شاید ہم اس کو شر کہہ دیں, اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے وہ شر نہیں ہے. تو ہمارے لحاظ سے کہا گیا کہ اچھی یا بری ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لانا, جو بھی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے, اور اگر ہمیں ظاہراً کوئی چیز بری لگتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے, نہیں. اللہ ہی قادر مطلق ہے, اسی کی قدرت, اسی کے حکم, اسی کی اجازت سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, قَالَ صَدَقْتَ. اب پھر وہی بات, آنے والے شخص نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ کہا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ, تیسرا سوال, कि अच्छा आप मुझे एहसान के बारे में बताइए, एहसान क्या चीज़ है? ये एहसान ही है जिसे हम तज़किया कहते हैं कुरान करीम की ज़ुबान में। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िम्मेदारियां बयान फरमाई कि आप पर चार किस्म की ज़िम्मेदारियां हैं, उनमें एक चीज़ युज़क्कीहिम, सहाबा को क्या तज़किया उनके दिलों को पाक करना, यही एहसान है। यही है जिसका नाम बाद में तसव्वुफ़ पड़ा, तसव्वुफ़ रख दिया गया किसी वजह से। वही तज़किया, वही एहसान, वही तसव्वुफ़। लोग तसव्वुफ़ के नाम से चिढ़ते हैं किसी वजह से। ये ऐसा ही है जैसे कोई नमाज के नाम से चिढ़े, इसे कि नमाज कुरान में हदीस में नहीं आया, ये तो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। लोग कहते हैं सलात कहना चाहिए, नमाज क्यों? ठीक है, ज़ुबान का फ़र्क है, बात तो वही है। नमाज से चिढ़ तो अच्छी बात नहीं है, इसी तरह तसव्वुफ़ से भी चिढ़ अच्छी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने उसको बदनाम किया, कुछ लोगों ने उसको बदनाम किया, लेकिन कुछ लोगों ने तो बहुत सी चीज़ों को बदनाम किया है। अगर कोई डॉक्टर गलत इलाज करते हैं और झूठे सर्टिफिकेट बना लेते हैं, या सर्टिफिकेट सही हासिल करके गलत काम करते हैं, ऐसे तो कितने वाकयात दुनिया में पेश आते हैं, तो लोग डॉक्टरों से चिढ़ नहीं जाते। यानी कि अब आइंदा हम किसी डॉक्टर से इलाज ही नहीं कराएंगे, एक किस्म का नहीं तो दूसरी किस्म के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कोई एक के पास, कोई होम्योपैथिक के पास, कोई हकीम के पास, अलग अलग किस्म के डॉक्टर हैं, या एक ही किस्म में अलग अलग डॉक्टर होते हैं उनके पास चले जाते हैं। तलाश करता है इंसान, जब सेहत के लिए ज़रूरत होती है किसी बात की, तो तलाश करता है कि कौन मुझे मिल सकता है जो मेरा इलाज करे और खैरख्वाह हो। दीन का मसला आता है, दीन की बात आती है, नहीं, हम किसी आलिम के पास नहीं जाएंगे, जो तसव्वुफ़ का नाम लेता है उसके पास हम नहीं जाएंगे। हालांकि ये तसव्वुफ़ क्या है? कुरान करीम ने जहाँ ये कहा कि देखो, ज़ाहरी आमाल का भी ख्याल रखना है, बातिनी आमाल का भी ख्याल रखना है, तो जहाँ पर ज़ाहिर और बातिन दोनों को जमा किया जाता है, यही तसव्वुफ़ है। बाज़ लोग सिर्फ ज़ाहिर का एतबार करते हैं, दिल की हालत का कोई एतबार ही नहीं करते। दिल में रिया है, दिल में किबर है, दिल में हसद है, वो नज़र ना आने वाली चीज़ है तो उसको छोड़ो। हालांकि कुरान ने इनकी बुराई बयान की है, कुरान ने इनसे मना किया, अहादीस ने इस पर सख्त वईद बयान फरमाई है, लेकिन चूंकि नज़र नहीं आता, इखलास नज़र नहीं आता, दिल की सच्चाई नज़र नहीं आती, मुराकबा और दिल में निगरानी और ख्याल, अल्लाह का ध्यान पैदा करना नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आता तो छोड़ दो उसको। ये गलत है, ये दीन में तहरीफ है। हर चीज़ पर अमल करना है, ज़ाहिर पर भी, बातिन पर भी। तो बहरहाल, एहसान क्या है? लफ्ज़ी तर्जुमे के लिहाज से एहसान अहसन युहसिनु एहसानन के माना होते हैं किसी काम को बहुत खूबी के साथ, अच्छाई के साथ अदा करना। एहसान के माना इखलास के भी आते हैं। तो आने वाले ने सवाल किया कि आप मुझे एहसान के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अंतअबुदल्लाह का अन्नक तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। एहसान यह है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। इबादत का जिक्र है, मैं मिसाल चाहे जो भी दूं, लेकिन इबादत का जिक्र है। हमारे जहन फौरन, हर हदीस पढ़ने वाला, सुनने वाला, जैसे ही यह हदीस पढ़ता है, अमूमन हमारी कमज़ोरी है कि हमारा जहन फौरन जाता है नमाज की तरफ। शायद हमें से भी बहुत सौ के जहन इसी तरफ गया होगा। अंतअबुदल्लाह इबादत के माने नमाज, नहीं, अंतअबुदल्लाह अंतुसल्लिया नहीं। मिसाल, हम चलो मिसाल नमाज की लेते हैं, दूसरी मिसालें भी मैं बता देता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। इंसान नमाज में खड़ा है तो ये ध्यान अपने अंदर पैदा करे, ये मुराकबा, यही मुराकबा हो गया। अपने दिल में ये ध्यान पैदा करें कि या अल्लाह, कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ और अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला को देखने का तसव्वुर कैसे पैदा होगा? ये तो हर एक मानते ही है ना, हर मुसलमान ये तो मानता है कि फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अगर तुम देखने का तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये सोचो वो तो तुम्हें देख ही रहा है। बहरहाल, अल्लाह ताला तो इंसान को देख ही रहे हैं, ये तो हर एक का अकीदा है। इस ध्यान को पुख्ता करो, इस ध्यान को पुख्ता करो, पुख्ता होते होते ये ध्यान भी पैदा हो जाएगा कि हम अल्लाह के हम अल्लाह को देख रहे हैं। इस हदीस के तशरीह में चाइश और राह का इख्तिलाफ़ है, लेकिन बहरहाल ये दो दर्जे तो होते हैं कि इंसान ये ध्यान पैदा करे, अच्छी तरह इसको मुस्तहज़र कर लें, पुख्ता कर लें कि अल्लाह ताला की नज़रों में हूँ मैं। इंसान जब एक ग़ुलाम है किसी, या हम समझ लें मसलन आजकल के लिहाज से कोई मुलाजिम है किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके ज़िम्मे का रखा गया, अच्छा तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो कर लेता है। एक दिन उसका जो ऊपर सुपरवाइज़र है, जो बड़ा है या मैनेजर है कंपनी का, वो आता है और वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें आज देखता हूँ कि तुम किस तरह करते हो, तुम्हारी कुछ शिकायत आई है, मैं देखता हूँ तुम किस तरह करते हो। अब वो पूरी तरह सामने खड़ा होकर देख रहा है हर हरकत को, तो कितना अच्छी तरह इंसान करेगा वही काम जो रोज़ाना कर रहा था, लेकिन आज बहुत ध्यान से कर रहा है। एक सफाई वाले को कहा गया कि अच्छा तुम सफाई करो, तुम वैसे ही एक महीने तक वो सफाई करता रहा, अब आज का दिन ऐसा है कि अच्छा मैं देखूंगा किस तरह करते हो, एक एक कोना अच्छी तरह ध्यान से साफ करेगा, हर हर जगह अच्छी तरह नज़र डालेगा। कोई चीज़ बनानी है, दर्जी है, उसके सामने खड़े होकर उसके एक एक सिलाई को देखते रहो, वो कहेगा नहीं इतना गौर से ना देखो, मुझे काम करना मुश्किल हो जाता है। इंसान जब इबादत में ये तसव्वुर कायम करे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये तसव्वुर पुख्ता हो जाएगा तो फिर ये तसव्वुर भी अच्छी तरह कायम हो जाएगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, उसकी इबादत में कितनी खूबी और कितना कमाल होगा। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं और हमारा कोई बड़ा हमारे सामने खड़ा हो जाए कि अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हारे रुकू सिद्दे कैसे हैं, ये चलो बड़ा नहीं, कोई आम शख्स खड़ा हो जाता है कहता है अच्छा आपकी नमाज़ को देखकर मैं अपनी नमाज़ ठीक करना चाहता हूँ, आपकी नमाज़ को देखकर हमारा कोई छोटा हमारे साथ खड़ा हो जाता है कि अच्छा मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि आपका रुकू कैसा होता है, सज्दा कैसा होता है, क्या चीज़ किस तरह होती है, मैं हर हरकत और सुकून को देखकर मैं उससे नमाज़ सीखना चाह रहा हूँ। अब अच्छी तरह इंसान पढ़ेगा इसलिए कि कोई मुझे देख रहा है, हर हरकत को देख रहा है, ये सीखेगा तो मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ अल्लाह ताला के बारे में हम सोच लें तो हमारी नमाज़ें कितनी अच्छी हो जाएँ। मैं फिर ताकीद कर रहा हूँ कि नमाज़ की सिर्फ मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ, इंसान अल्लाह ताला की नज़रों में है और ये ध्यान पैदा करना ये सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, हर वक्त के लिए है। और इबादत का मफहूम आम है, सिर्फ नमाज नहीं है, ज़कात भी इबादत है, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश आना ये भी इबादत है, अच्छे अखलाक से पेश आना ये भी इबादत है। बाज़ार में इंसान जाता है, शरीयत के मुआफिक जो कुछ भी मामलात करता है, वहाँ जाकर बाज़ार में पहुँचा और पहुँचते ही उसको याद आया कि अच्छा यहाँ पहुँचने की कोई सुन्नत भी तो है, बड़ी फजीलत है उसकी, तो चलो मैं वो फजीलत हासिल कर लूँ, इतनी बड़ी फजीलत। दुकान गया, लोगों को कभी कभी वैसे ही शौक़ होता है दुकान जाने का, बहरहाल अच्छा शौक है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन दुकान पहुँच गया, सोचता है कि अच्छा चलो जब मैं आ ही गया हूँ, बजाय इसके कि मैं कोई और अच्छा काम करता दुकान आ ही गया हूँ, तो चलो एक दुआ पढ़ लूँ जो हदीस में आती है और उस पर बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है, दुआ पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु यहयी व युमीतु व हुवा हय्यु ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, दुआ पढ़ लेता है। इसके लिए इतनी हज़ारों लाखों नेकियां लिख दी गई, ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो इबादत हर वक्त इंसान ये सोचे कि कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करना, और हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुआफ़िक जब इंसान करता है तो मर्ज़ी के मुआफ़िक वो काम करना, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करना इबादत है, और उसको करो तो इस ध्यान से करो कि अल्लाह को मैं देख रहा हूँ। वो तसव्वुर कायम नहीं होता, कम अज़ कम इतना तो ध्यान कर ले कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अन तअबुद अल्लाह कअन्नका तराहू, तो सिर्फ नमाज नहीं है, सिर्फ ज़कात नहीं है, सिर्फ हज नहीं है, सिर्फ रोज़ा नहीं है, बल्कि हर अमल है, हर अमल में ध्यान पैदा करना है। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए अच्छा इधर भी किसी को देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, और अच्छा ठीक है अच्छा कोई फ़ोन है उसका मैसेज है वो भी पढ़ रहे हैं, और अच्छा फ़ोन में बहुत से लोग तो अच्छा फ़ोन में मैसेज वगैरह देखते जा रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। अगर ये तसव्वुर जहन में आ जाए कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ एक इबादत है, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो फिर शायद थोड़ा सा बेहतर तरीक़ा हो जाएगा पढ़ने का, कोई भी काम हो, عبادت انسان جب کرے تو عبادت میں تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا یہ بھی اہم ہے، ایک ضروری چیز ہے۔ یہ اسی وجہ سے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں سوال کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں بتائیں کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک زائد چیز ہے، زائد چیز ہوتی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے کی اور سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ تمام سوال و جواب جب ہوئے، چار باتیں تھیں اس میں، اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، ہم کہتے ہیں وہ تو بہت ضروری ہے، اسلام بھی ضروری، ایمان بھی ضروری۔ احسان کے بارے میں سوال کیا، ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو کوئی بات نہیں، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ اس حدیث کے اخیر میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے سوال جواب ہیں وہ دین کا حصہ ہیں۔ اب اگر کوئی کہتا نہیں نہیں احسان تو دین کا حصہ تو نہیں ہے، تو ایک زائد چیز ہے والعیاذ باللہ۔ اخبرنی عن الاحسان، ایک شخص ہے شیخ الحدیث، نام ذہن میں ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگ چونکہ ان ناموں سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے تو سب واقف ہی ہیں، ان کے فضائل اعمال دنیا کے ہر ہر کونے میں پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو قبولیت عطا فرمائی۔ اے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عالم حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے؟ بہت مختصر جواب دیا وہ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ اچھا یہ تو بہت لمبی چوڑی بحث ہوگی، بعد میں بات کریں گے۔ کہا کہ آپ جواب سوچ لیں، میں 2-3 دن کے بعد آؤں گا، پھر تب بات کریں گے۔ انہوں نے کہا 3 دن کے کہاں ادھار معاملہ رکھتے ہو، جواب سنتے ہوئے ہی چلے جاؤ۔ فرمایا تصوف کی ابتدا ہے انم الاعمال بالنیات سے، انسان ہر عمل میں اپنی نیت درست کر لے، نیت درست کر لے، نیت درست کر لے، ہر عمل میں اپنی نیت درست ہو، اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، بس یہی تصوف ہے۔ ہر چیز میں جو ذکر اللہ کرایا جاتا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ 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 کثرت سے کرو، اس سے کیا ہوگا، دل میں اللہ کی یاد اور دھیان پیدا ہو جائے گا، دل سے گندگیاں اور ظلمت دور ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اللہ کی یاد پیدا ہوگی، اللہ کی معرفت کا نور دل میں پیدا ہوگا۔ مقصد صرف یہی ہے کہ دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی یاد ہو، اور دل گندگیوں سے پاک ہو جائے، اور اس کے لیے کثرت سے ذکر یہ مجرب ہے، مفید ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ کثرت ذکر سے دل میں ظلمت، دل کی ظلمت دور ہوتی ہے، اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ عام طور پہ اس چیز کو لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ بخاری مسلم کی صحیح روایتوں میں یہ باتیں موجود ہیں، قرآن کریم میں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے، شکر ہے، صبر ہے، حسد کی ممانعت ہے، یہ سب چیزیں قرآن احادیث صحیح حدیثوں میں پورے دین میں یقینی طور پر ثابت ہیں اور موجود ہیں۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اچھا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ اگر تو اسے نہیں بھی دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ دھیان نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ تو یقین، اور یہ تو ہر شخص اور ہر ایمان والا مانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا سوال آنے والے شخص نے کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں پر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، الفاظ استعمال فرمائے مل مسئول عنہا، وہ شخص جس سے سوال کیا جا رہا ہے، ابھی میں اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہوں گے سب کے سب آگے، اس میں صرف میں نہیں، ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا تو آئندہ کس کو معلوم ہوگا، لیکن ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ قیامت تک آنے والا اور شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مخلوق کو اس میں داخل، تمام انسانوں کو، جنات کو شامل کر لیا، فرمایا ہر مسئول اور ہر سائل کا یہی حال ہوگا کہ کوئی نہیں جانتا اس بارے میں، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے بارے میں آپ نہیں جانتے کب آئے گی، میں بھی نہیں جانتا کب آئے گی، اور ہر سائل اور ہر مسئول کا یہی حال ہوگا، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، جس دن قیامت آنے والی ہے اس دن بھی لوگوں کو نہیں اندازہ ہوگا کہ آج قیامت آنے والی ہے، حالانکہ سب علامتیں وجود میں آ چکی ہوں گی. قال فاخبرنی عن اماراتها، اچھا قیامت کا وقت آپ نہیں بتا سکتے تو علامات ہی بتا دیجئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بڑی علامتوں میں سے قیامت کی علامات تو بہت ہیں اور ہم نشرات الساعہ ایک بہت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، قیامت کی علامات کا تذکرہ تو احادیث کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جو دو تین نشانیاں تھیں وہ بیان فرمائی ہیں. عام ہمارے سامنے جو روایات ہیں اس میں ظاہری الفاظ کے لحاظ سے دو ہی نشانیاں ہیں، اور یہی سوال جواب جہاں نسائی کی روایت میں ہے وہاں پر تین علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تو خیر یہ دو نشانیاں یہاں بیان فرمائی گئیں. قال ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنی آقا کو جنے گی، باندی اپنی آقا کو جنے گی. اس کے کیا معنی کہ باندی اپنی آقا کو جنے گی؟ مختلف معنی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے سب سے اچھے معنی، واللہ اعلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً کیا مراد لیا تھا، لیکن راجح معنی جو شراح نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جیسے باندی، یعنی جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ماں کا مقام ماں کا ہے اور بچی کا مقام ماتحت کا اور چھوٹی کا ہے. ماں کہے گی، ماں کوئی بات کہے بچی اس کی بات مانے گی، اصل اصول یہی ہے. لیکن اس روایت میں بتایا گیا کہ ماں جب جنے گی، کوئی باندی جنے گی، تو اپنے ماتحت کسی کو نہیں بلکہ اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اولاد والدین کے ساتھ اور بچی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا کہ آقا اپنی باندی کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے. پہلے زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ اولاد والدین کی اس طرح نافرمانی کریں اور ان پر حکم چلائیں، یہ تصور نہیں تھا. دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ ہوگا کہ اولاد والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے ایک آقا اپنے غلام باندی کے ساتھ کرتا ہے. اور لفظ بھی کیا استعمال فرمایا، ان تلد الامۃ ربہا، نہیں ربتہا، بیٹی ہے، تو بیٹی ہے وہ ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے. جب بیٹیوں میں یہ چیز ہوگی تو ظاہر ہے بیٹوں میں بھی ہوگی. جب لڑکیاں اتنی جری ہو جائیں گی کہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح معاملہ کر رہی ہیں جیسے گویا باندی سے بات کر رہی ہوں، تو لڑکے تو اور جری ہو جائیں گے، حالات پلٹ جائیں گے. یہ مقصد ہے، حالات پلٹ جائیں گے. ان تلد الامۃ ربتہا، اور وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان، اور دوسری بڑی علامت قیامت کی یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے، اے مخاطب تو دیکھے گا، الحفات العرات العالی، ایسے لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے پیر میں جوتے نہیں ہیں اور بدن پر پورا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لنگی پہن لی اوپر سے کپڑے اوپر والا حصہ کھلا ہے، یا کپڑا پہنا بھی ہے تو بس ناقص کپڑا نیچے پنڈلیوں کے نیچے سے بھی پورا گھٹنوں سے کھلا ہوا ہے، اوپر کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ناقص کپڑا پہنا ہوا ہے، پورا جسم ڈھانکنے کے لیے صحیح طور پر لباس موجود نہیں ہے، تو ننگے پیر، ننگے بدن، العالی فقیر، اور فقیر بھی ایسے کہ چلو ایسا نہیں کہ جو اپنا گزارا کسی درجے میں کر لیں بلکہ دوسروں کے لیے بکریاں چرانے والے، ریا اشائی، جو بکریوں کا مالک ہوتا تھا وہ بکریاں چرانے نہیں جاتا تھا بلکہ کسی اور کو بھیجتا تھا، تم بکریاں چرانے جاؤ گے میرے لیے، اس کو اجرت دی جاتی تھی، یہ کام بہت کم درجے کا سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو ہوتا ہے اونٹوں کو چرانے والے، پھر بھی ذرا بڑے اور اونچے سمجھے جاتے تھے کسی درجے میں، بکریاں چرانے والے تو بالکل بیچارے مسکین۔ تو دیکھے گا ننگے پیر ان لوگوں کو جو ننگے پیر ہوتے ہیں، ننگے بدن ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں دوسروں کے لیے، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے سے عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ عام طور پہ جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن جاتا ہے عرب ملکوں کی طرف، اور بات صحیح بھی ہے، وہاں بھی ایسا ہوا، دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوا، لیکن وہاں زیادہ نظر آتا ہے، جیسے کہ بکریاں چلانے کا سلسلہ وہاں ہوتا تھا، صرف سعودیہ نہیں بلکہ دوسرے بھی، ہم دبئی کے علاقے دیکھ لیں، دوسرے عرب علاقے دیکھ لیں، بحرین کا علاقہ دیکھیں، دوسرے جتنے بھی جہاں بھی عرب ملک کہلاتے ہیں، ملک شام کے علاقہ بھی مثلا ہم اگر دیکھ لیں، لیکن سعودیہ یعنی جو جزیرۃ العرب، جہاں پر اب سے بہت زیادہ زمانہ گزرا نہیں کہ ان کی بالکل تنگی اور فقر ہوا کرتا تھا، 200 سال پرانی تاریخ ہم دیکھ لیں ان کی، اللہ تعالیٰ نے پھر پیٹرول ظاہر کیا، وہاں سے زمین سے گیس نکلی اور کیسے حالات پلٹ گئے۔ پھر مقابلہ ہونے لگا، اچھا یہ فلانے کی یہ عمارت، فلانے کی یہ عمارت، اتنی بڑی بلڈنگ اس نے بنائی تو اس سے بڑی اونچی بلڈنگ یہ بنائے گا، یہ تطاولون فی البنیان، حالات پلٹ گئے۔ ثم منطلقہ، بہرحال یہ آنے والے شخص تو سوال کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوابات سن کر چلے گئے، کون تھے صحابہ کو معلوم نہیں کہ کون ہیں۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تلاش کرو، وہ کہاں گئے، لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملے، آپ نے فرمایا تو جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت کسی کام سے شاید چلے گئے ہوں گے، تو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں فلبثت ملیاً، میں کچھ دن ٹھہرے رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آیا تھا، کیا ہوا تھا، بس اتنے سوال جواب مجھے معلوم تھے لیکن میں جانتا نہیں تھا کہ کون آیا، فلبثت ملیاً، چند دن میں ٹھہرا۔ ثم قال یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عمر، اتدری من السائل، جانتے ہو کہ سوال کرنے والا جو آیا تھا وہ کون تھا، جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ اعلم، میں نے عرض کیا کہ اللہ و اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا کون تھا، سوال بڑے اہم تھے، باتیں بڑی کام کی تھیں، لیکن میں نہیں جانتا کون تھا، نہ پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا، میں تو ابھی تک سوچ میں ہوں، پریشانی میں ہوں کہ وہ تھا کون، نہ سفر سے آیا تھا نہ یہاں کا تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے معاملات، دین کے امور اور اہم امور سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جملہ بھی بہت اہم جملہ ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، فرمایا کہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہارے دینی معاملات اور جو ضروری معاملات ہیں وہ سکھا دیں، گویا کہ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ دین کے ضروری اجزاء ہیں، دین کا خلاصہ ہے۔ اب بھی اگر لوگ انکار کریں کہ نہیں صرف نماز روزہ ہی اصل ہے، صرف اسلام اور ایمان ہی اصل ہے، قیامت پر ایمان رکھ لینا بس وہ کافی ہے، چاروں چیزوں کو ماننا ہوگا، ایمان، اسلام، اور ظاہر ہے اس میں بہت کچھ آ جائے گا پھر قرآن و حدیث میں، تو ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، اور قیامت، قیامت کو ماننا، لیکن وقت معلوم نہیں ہے، علامات بیان کی گئی ہیں جس کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا گیا۔ یہ بہرحال ایک اہم حدیث ہے، اور محدثین نے بھی اس حدیث کو جو اہم اہم حدیثیں ہیں ان میں شمار کیا ہے، بہت اہم حدیث سمجھی جاتی ہے یہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔